الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت به البصر وسلم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ارشاد باری تعالی ہے کیا ایسا نہ ہوا جب کبھی تم کو مصیبت پہنچی تو بے شک تم بھی ان کو غزوہ میں یعنی ان کو اس سے دو چند مصیبت پہنچا چکے یعنی غزوہ بدر میں تم نے کہا یہ کہاں سے آ گئی فرمائیے کہ یہ تمہاری اپنی طرف سے ہے یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو یہاں پر غزوہ احد ہی کو بیان فرمایا جا رہا ہے اور یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ کسی ایک واقعے کے کتنے ہی پہلو ہوتے ہیں جنہیں قرآن کریم جب بیان فرماتا ہے تو رہتی دنیا تک ایک اصول اور ضابطے حق و باطل کے جو ہیں وہ واضح ہو جاتے ہیں۔ مزاج انسانی ایسا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہو وہی وہ چاہتا بھی، اور اللہ جل شانہ کی ذات علیم ہے، وہ دلوں کے بھید جانتے ہیں، ازل سے جانتے ہیں بھید یا قلب، تو آج کی بات ہے۔ اور اصول قرآن کریم سے جو سمجھ آتا ہے وہ یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ جو زندگی کے کٹھن پہلو ہیں نا، یہ زیر و بم ہے زندگی کا، یہ بندے کا نہ صرف ظاہر بلکہ اس کا باطن کھنگال دیتا ہے۔ جب پریشر آتا ہے، تکلیف آتی ہے، خوشی آتی ہے، کوئی بھی پہلو ایسا جس میں ایک حد سے زیادہ تغیر آتا ہے، تو جو اپنے اندر کی سوچ ہے یا اندر کا بندہ ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اللہ کریم نہیں جانتے۔ منافقین سے متعلق قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ ان کو جانتے اور اس کی ذات علیم ہے، ہمارا ایمان۔ اب جب وہ اپنا اندر ظاہر کرتے ہیں تو پھر ان کے پاس کوئی ظاہری پہلوؤں میں جھوٹ پر مبنی بھی جواز نہیں رہتا۔ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا تو اس دن کوئی جواز نہیں دے پائے گا، اس لیے کہ جہاں جس امر کو بیان فرمایا جائے گا یا جس عمل کو یا کتاب میں لکھے گئے کسی عمل کو جب اعلان فرمایا جائے گا یا اسے سامنے لایا جائے گا تو کوئی انکار نہیں کر سکے۔ بیشت محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جہاں قرآن کریم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ پیروی نہیں کر رہے، حق کو نہیں مان رہے، انکار کر رہے ہو، مقابل آ رہے، وہاں قرآن کریم یہ بھی بیان فرماتا ہے کہ اللہ کریم نے اپنے حبیب کو مبعوث فرمایا، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن یہ کہو کہ یا اللہ آپ ہمارے پاس اپنا نبی بھیجتے، اپنا رسول مبعوث فرماتے، ہمیں وہ تیری تعلیم دیتا، ہم اس پر عمل پیرا ہوتے، تو ہمارے پاس قیامت کو کوئی جواز نہیں، اس لیے کہ میں نے اپنا حبیب مبعوث فرمایا۔ اب کلام کی یا شعور کی جب بات کی جائے، اللہ کریم کی ذات تو خالق اور مالک ہے، جس نے انسان کو پیدا فرمایا، اس کا عقل، اس کا شعور، یہ ساری اس کی تخلیق۔ ایک پڑھا لکھا بندہ جب گفتگو کر رہا ہو اور ایک ان پڑھ اس کی گفتگو کو نہیں سمجھ سکتا، حالاں وہی زبان وہ بھی استعمال کر رہا ہے، وہی آواز استعمال کر رہا ہے، لیکن جو چنؤ الفاظ کا ہے یا جو علوم کی شناسائی ہے، وہ جو نہیں پڑھا لکھا اس کی اس درجے کی نہیں، حالانکہ وہ سن بھی رہا، دیکھ رہا ہوتا ہے، بات نہیں اس کے پلے پڑتی۔ یہ اعجاز ہے قرآن کریم کا اور اللہ کریم کی عطا ہے کہ مخلوق کی جو سمجھ ہے بالعموم اس انداز میں بیان فرمایا گیا ہے کہ کوئی بہت عالم اور فاضل بھی ہو تو اسے قرآن کریم مخاطب فرماتا ہے اور وہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے جو مخاطب فرمایا جا رہا ہے مجھ سے یہ درجہ اونچا ہے۔ اور یہی صورتحال اس کو بھی پیش آتی ہے جو ظاہری علوم سے لابلد ہے اور واقف نہیں ہے, جسے ہم بالعموم ان پڑھ کہہ رہے تھے. اسے بھی قرآن کریم جب بیان فرماتا ہے اور مخاطب فرماتا ہے, اسے بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ مجھ سے بڑی جگہ سے مجھے مخاطب کیا جا رہا ہے, لیکن اس بات سمجھتا, یہ اعجاز ہے قرآن. وگرنہ مخلوق ممکن نہیں ہے کہ ذات باری تعالیٰ یا اس کی صفات اس کسی درجے کا بھی کوئی دخل کر سکے یا اتنی حیثیت رکھتی ہو کہ کلام ذات باری تعالیٰ یا دیدار باری تعالیٰ کو حاصل کر سکے اور پھر وہ قائم بھی رہے. علماء کرام اسباب کی نسبت سے ایک پہلو یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ دنیا اس لیے سبب سے بھی ہے, بے شمار پہلو, ایک یہ بھی بیان فرماتے ہیں. اگر حکم دیا جاتا سیدھا تو اس حکم کو برداشت کو نہ کر سکتی, مخلوق فنا ہو جائے. تو حکم اللہ ہی کا ہے لیکن اسباب سے ہوتا ہے تو مخلوق برداشت کر سکتی. تو یہاں بھی جو اللہ جل شانہ نے حصے بیان فرمائے اس سے ایک عمومی زندگی, سوچیں, فیصلے, عمل, نتائج, ایک ایسا پہلو سامنے آتا ہے کہ رہتے دنیا تک جب بھی کوئی اپنے لیے رہنمائی حاصل کرنا چاہے گا اسے وہ رہنمائی دسی. اولما اصابتکم مصیبہ, فرمایا کہ یہ جو کبھی مصیبت پہنچی کہ یعنی تم کو جو مصیبت پہنچی تو ایسا نہیں ہے کہ یہ تم ہی کو پہنچی ہے. قد اصبتم مثلیہا, تو بے شک جو تمہارا فریق دوم ہے, مخالف ہے, دشمن ہے, وہ بھی اس سے دوچار ہو چکا ہے. غزوہ بدر میں 70 کے لگ بھگ جو ہیں وہ مسلمان شہید ہوئے, جن میں انصار کی جو تعداد ہے وہ کسی ہے, بہت زیادہ تعداد جو ہے 70 میں وہ انصار کی ہے اور کم تعداد جو ہے وہ مہاجرین کی. اب یہاں بھی جو وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے جنہیں شرف نصیب ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا کی مہمان نوازی کا, انہوں نے اپنے جانیں دی ہیں اپنے اس عہد. اللہ رب العالمین ہمہ وقت ان کے درجات اپنی شان کے مطابق بلند فرماتا رہے. وہ ذات جو اس جہان فانی اور اس حیات میں اور کلام ذاتی میں اعلان فرماتا ہے کہ رضی اللہ, اللہ ان سے راضی, تو فرمایا ان کو بھی تو نقصان پہنچ چکا, تو بے شک تم بھی ان کو مطلب اس سے دو چند مصیبت پہنچا چکو. قل تم ان ھذا, اب دنیا میں نے پہلے عرض کی سبب سے, اسباب کل نہیں ہے, ہوتا ہوا جو اللہ کریم چاہتے. دنیا کی زندگی میں جب آپ چھاؤں میں بیٹھتے ہیں تو یہ ایک سبب ہے, آپ کو سایہ میسر آتا. وہیں اگر آپ 2 قدم 4 قدم چل کر دھوپ میں جا کر بیٹھ جائیں تو آپ نے سائے کا سبب چھوڑا ہے, تو آپ پھر دھوپ آپ پر اثر انداز ہوگی. جب دھوپ آئے گی تو جیسے سائے کی ٹھنڈک ایسے طرح اسی طرح دھوپ کی جو تپش ہے وہ بھی پھر آئے گی. تو دنیا کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ کام جائز ہو, وسائل جائز ہوں, یعنی سبب جائز اختیار کیا جائے اور اپنی طرف سے تمام کیا جائے, جتنا ممکن ہو سبب اختیار کیا جائے, پھر توکل کیا جائے, معاملہ اللہ کریم کے سپرد کر دیا جائے, نتائج وہ ہوں گے جو اللہ کریم چاہیں گے, جو اس کا فیصلہ. تو قل ھو من عند انفسکم, اور فرمایا کہ یہ گمان یا یہ خیال کہ یہ کیا ہو گیا, کیسے ہو گیا, کیوں ہو گیا, اس کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ یہ کچھ پہلے جو اسلام کے دشمن ہیں ان سے ہو چکا ہے. اب جب نقصان ہوا اور ایک تکلیف اور آزمائش وارد ہوئی تو یقیناً ایک تجسس پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے, سبب کیا ہوا, ایسا کیوں ہوا, ہم تکلیف میں آ گئے. تو یہ بے شمار پہلو ہیں جو ایک جواب ارشاد فرمایا جا رہا ہے اور اس میں تمام سوالات کا جواب آ جاتے ہیں. فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہ پہلا حصہ من عند انفسکم, یہ جو کچھ ہوا اپنی طرف سے ہوا, اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ جو فرمایا جا رہا ہے نا کہ جو کچھ ہوا من اند انفسکم, جو تمہارے اپنے سبب ہوا, تو اس میں وہ واقعہ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں جو غزوہ احد میں تیر اندازوں کی نسبت سے ہے کہ 50 کی تعداد جو ہے وہ ملتی ہے, اور جب کفار کا لشکر بے ترتیب ہوا اور پلٹ کر واپس بھاگا تو اس میں سے بعض روایات میں 10 ہیں کہ وہاں رہ گئے, بعض روایات میں ہیں کہ 7 رہ گئے. حضرت عبداللہ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی وہاں ذمہ داری تھی اور یہ تیر انداز اور دستہ جو ہے وہ آپ کے زیر کمان تھا, اور حکم جو تھا وہ یہ تھا کہ جب تک دوسرا حکم تھا حکم ثانی جگہ نہیں چھوڑ. اب فتح و شکست سے تعلق نہیں تھا, تا حکم ثانی دیکھنا تھا. جب کفار میدان سے بھاگے تو پھر وہ بھی جذبہ جہاد میں وہ اترے کہ جی نہیں ہم ملا. اب یہاں تعمیل حکم نہیں ہو رہا, بھلے اجتہاد اسے ہی لیکن غلطی ہو رہی ہے, اور اللہ کے نبی کا حکم جو ہے یہاں سمجھ آتی ہے کہ دانستن تو دانستن ہے, نادانستہ طور پر بھی اجتہادی طور پر بھی کمی بیشی واقع ہوگی تو پھر اس کے اثرات مرتب ہوں. اب جب ہم اپنی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو وہاں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں جی غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست, اور اپنی زندگیوں میں جو تجاوز ہیں جو کمزوریاں اگر دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, زندگی کا کون سا شعبہ, کون سی سوچ, کون سا عمل ایسا ہے کہ جس میں تشنگی ہو, ہر جگہ حکم موجود ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو جان ہتھیلی پر رکھ کر آپ کے حکم پر میدان کارزار میں ہیں, انہیں چوٹی سے نیچے یا اوپر آپ کی ضد یا حکم عدولی میں تو نہیں آنا, لیکن جو اجتہادی طور پر بھی انہوں نے گمان کیا کہ جی اب تو میدان جو ہے صاف ہو گیا, وہ جو وقوع پذیر ہے معاملہ وہ ہو چکا تو سارا کچھ گزر گیا تو اب اترنا, لیکن جو حکم تھا تا حکم ثانی. آزمائش بھی آئی, تکلیف میں سے بھی گزرے, اور 70 کے قریب جو ہیں لگ بھگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں وہ شہید ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ زخمی ہوئے, اور کتنے قرب اور تکلیف سے جو ہے اسلامی لشکر گزرا. اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں, اپنے اعمال دیکھیں, اپنا کردار دیکھیں, اپنا کلام دیکھیں, ایک ایک حصے کو دیکھیں کہ اللہ اور اس کے حبیب نے کیا فرمایا ہے, اور ہم دعوی ایمان رکھتے, اور میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں, میں مطلق انسان کی بات نہیں کر رہا, کہ دعوی ایمان کے ساتھ جیسے حکم ہے آمنوا کے ساتھ عمل الصالحات, وہ اعمال میں صالح اعمال پر ہے یا غیر صالح. تو پھر جتنی مصیبتیں آتی ہیں, پھر جب مصیبت آتی ہے تو پھر ہماری چیخیں نکلتی ہیں اور پھر مزید گلے کرتے ہیں, بجائے توبہ کی کہ اللہ کے حضور توبہ کی جائے, ہم پھر مزید گلہ کرتے ہیں کہ جی وہ تو صحت مند ہے, ساری بیماری نے مجھے ملنا تھا, وہ تو خوشحال ہے, یہ تنگ دستی میرے ہی لیے تھی. پھر ہم ایسے الفاظ ادا کرتے ہیں اور بولتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اور بدبختی بڑھتی چلی جاتی. اب اپنی نسبت اللہ جل شانہ کی فتح و نصرت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے, اور ہر میدان میں اللہ کا نبی اور رسول فاتح ہوتا ہے, اس لیے کہ اس نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی. تو یہاں جب غزوہ احد کی بات کی جاتی ہے اور جو مورخ یہ لکھتے ہیں کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی, تو سب سے پہلے اصول ہے مقاصد پر بنیاد آئی. جنگ کیوں ہوئی؟ اس کا ایک مقصد تھا نا, دونوں طرف فریقین میں مقاصد پہلے دیکھو, ڈھونڈو مقاصد کیا تھے. جو لشکر حملہ آور ہو رہا ہے اس کا مقصد دین کو مٹانا تھا, نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا تھا, مدینہ منورہ کو تباہ و برباد کرنا تھا, کیا حاصل کر سکے اس سارے میں سے. اور لشکر اسلامی جو دفاع کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں لائے, انہوں نے ان تمام امور میں تحفظ کرنا تھا, نقصان کم یا زائد, اسے فتح اور شکست نہیں کہہ سکتے. فتح اور شکست کا فیصلہ میدان کرتا ہے, اور میدان میں رہ جانے والی جو افواج ہوتی ہیں وہ فاتح ہوتی ہیں, چھوڑ جانے والے فاتح نہیں ہوتے. آج بھی شہداء کے مدفن میدان احد میں موجود ہے, اور اگر اہل مکہ فاتح ہوتے تو کیا جو مزار شریف ہیں شہداء احد کے وہاں ہوتے, کیا مدینہ منورہ کو تباہ نہ کر دیتے, کون سی کسر چھوڑتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے خاندان کو آپ کے اصحاب کو مہاجرین و انصار کو نقصان نہ پہنچاتے. منافقین کے ساتھ مل کر انہوں نے ہر چیز ہر شے ہر بندے کی طرف تباہی لے جانی. تو جو اس شعبے سے واقف نہیں ہے اور وہ اس نقصان کی نسبت کل جو غزوہ ہے اس کا فیصلہ کر رہے, یہ سمجھ آ رہی ہے. تو اس لیے ان 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 نقاط کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ صرف الفاظ نہیں ہے, تاریخ اسلام ہے, تقریر نہیں ہے, وعظ نصیحت صرف ماض نہیں ہے, تاریخ اسلام کی نسبت سے تو وہ درست ہونی چاہیے. تو فرمایا یہ جو مصیبت ہے تمہارا اپنا فیصلہ تھا, اللہ کی نصرت ہے فتح ہے. اب جب اللہ کے حبیب نے حکم دیا تو اس کی تعمیل کلی معنوں میں نہیں, جب عمل نہیں کیا تو پھر نقصان اٹھایا. اب جس تکلیف پر گزرتی ہوئے سوال ہو رہا ہے کہ یہ کیا ہو گیا, تو یہ بھی سمجھو کہ یہ جو ہو رہا ہے اس کا سبب وہ عمل ہے جو تم سے سرزد ہوا. تو اللہ کی نسبت تو بات آئے گی, تو اللہ کریم ان اللہ علی کل شیء قدیر, جب بات اس کی نسبت آئے گی تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے, وہ قادر مطلق ہے, مانجول نہیں ہے. یہ جو ہم قدرت رکھتے ہیں نا, مخلوق اپنے آپ کو قادر سمجھتی ہے. عبد القادر تو ٹھیک ہے, کلی قادر ٹھیک اس لیے نہیں کہ یہ محتاج ہے, محتاج بھی کبھی قادر ہوں. جو خود مرہون منت ہے اس کی قدرت کا کیا حساب. تو اس لیے مخلوق مخلوق ہی رہتی ہے. تو فرمایا وما اصابکم یوم التقى الجمعان باذن اللہ وليعلم المؤمنین, اور جو تکلیف تم کو دونوں جماعتوں کے مقابلہ کے روز پہنچی سو اللہ کے حکم سے تھی. اب ہمارے سامنے کوئی کام ہوتا ہے, امر ہوتا ہے, ہم اسے ایک نسبت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن جو تکوینی امور ہوتے ہیں یعنی جو حکم الہی کی نسبت سے دیکھیں گے کہ کسی حکم کا نافذ ہونا, اس کے بے شمار پہلو ہوتے ہیں. اس لیے کہ وہ مالک کو کب کہاں کس کے لیے کیا منظور ہے. مثلا آپ سورج ہی کو دیکھ لیں, میں سادہ اور آسان مثال دے دیتا, سورج کی روشنی جو ہے, سورج چڑھا ہے, اب کسی کو یہ روشنی دے رہا ہے اور کسی کے لیے حدت اور تمازت جو ہے وہ سکھ بن رہا ہے. اب عین اسی وقت اسی سورج سے کسی کے لیے اتنی شدت کی گرمی پیدا ہو رہی ہے کہ اسے تکلیف ہو رہی ہے, اور وہی سورج ہے جو فصلوں کو پکا رہا ہے, فصل پک رہی ہے سورج کی تمازت سے, اور وہیں کو زمین پر مردار پڑا ہے تو اس وجود میں تفن پیدا ہو رہا ہے. اب اس کے آپ دیکھیں کہ کتنے پہلو, ہر ایک اپنی نسبت تو دیکھ رہا ہے کہ جی یہ جو سورج چڑھ رہا ہے اس سے مجھے تو بڑی اچھی دھوپ لگ رہی ہے, مجھے میرے وجود کو جو تقویت مل رہی ہے. اسی وقت کوئی بندہ ایسا ہے جسے سورج کی روشنی سے اس کو اس کے وجود یا اس کی جو جلد ہے وہ جل رہی ہے, اب کسی طرف جنس پک رہی ہے کسی طرح وجود میں تفن پیدا ہو رہا ہے. تو کتنے ہی پہلو آ جاتے ہیں ایک امر میں, مخلوق نہیں جانتی لیکن اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر جانتا بھی ہے, قادر مطلق بھی ہے, اور اسی کے حکم سے یہ سارا ہو رہا ہے. تو فرمایا دونوں جماعتوں کے آپس کا جو مقابلہ اس روز جو تمہیں تکلیف پہنچی تھی اللہ کے حکم سے تھی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی کا جو سبب ہے اس کا اختیار کرنا اللہ کریم کے فیصلوں میں مداخلت, ایسا نہیں, یہ اسی کا حکم ہے. اب دعا کی جاتی ہے, دوا کی جاتی ہے بیماری سے شفا کے لیے, تو جو اللہ کریم کے حکم سے بیماری آئی ہے تو وہ جو طبیب ہے اس کے حکم سے چلی گئی ہے, جو صاحب دم ہے اس کے دم کرنے سے چلی گئی ہے, تو جو صاحب دم کے دم کا کمال ہے تو خود بیمار کیوں ہے؟ تو جو ساری صحت ایک طبیب کے ہاتھ میں ہے تو طبیب خود کیوں بیمار ہوتے ہیں, خود کیوں لاغر ہوتے ہیں, کتنی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں؟ تو جس کی طرف سے بیماری ہے شفا بھی اسی کی طرف سے ہے. اب آپ بیماری میں تحقیق کیجئے کہ آپ کو کتنے سبب ملیں گے. کہتے ہیں جی گلا خراب ہوگا, جی کھانسی ہوگی. او بھائی دیکھو کہ تمہیں یہ تکلیف کہاں سے جڑی, کسی اور بیمار کے پاس بیٹھے تھے؟ کوئی ایسی چیز جو خوراک وہ کھٹی ہو وہ ٹھنڈی ہو وہ سبب بنا؟ تو جب آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے تو آپ بیماری میں بھی آپ کو بے شمار سبب نظر آئے. تو اسی طرح شفا کی جب بات آتی ہے تو وہاں جو ہم سبب اختیار کر لیں, لیکن اللہ کریم فرما رہا ہے کہ اللہ کریم قادر مطلق ہے, کوئی ایسا امر نہیں ہے جو اس کے حکم کے بغیر ہو سکے, اس کے حکم کے بنا کچھ نہیں ہو سکتا. اور جو وہاں تکلیف پہنچی, اب وہ اجتہادی غلطی بھی میں نے آپ کو عرض کی, لیکن اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے تھی یہ جو تکلیف پہنچی. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ, اور اس لیے کہ اللہ ایمان والوں کو جان لے. اب تھوڑی دیر پہلے میں آپ سے ایک بات عرض کر رہا تھا کہ بندے کے پاس جواز کوئی نہیں ہوگا آخرت کے دن. اب جب یہ تکلیف آئی تو پھر وہ جو جذبہ تھا میدان کارزار, وہاں حق اور باطل, نفاق, ہر چیز واضح ہوتی گئی. جتنی تکلیف آئی, جتنا درد تھا, اس سارے میں کیا پھر بھی تعلق مع اللہ ہی درکار تھا اور اطاعت پیغمبر ہی کی نسبت تھی. وہ جو شدید ترین حالات میں ساری جو اپنا اندر ہے وہ بندے کا ظاہر ہو جاتا ہے. اور اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ جو تکلیف تم دونوں جماعتوں کے آپس مقابلہ کے روز پہنچی, یعنی تمہیں جو جنگ کے دن, غزوہ احد کے دن جو تمہیں تکلیف اس مقابلے میں پہنچی, اللہ کے حکم سے تھی. فبِإذن اللہ, وہ اللہ کے حکم سے, فبِإذن اللہ. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ, اور اس لیے کہ اللہ ایمان والوں کو جان لے. اب یہاں جان لیں, یعلم المؤمنین, مومنین کو جان لیں. اللہ کی ذات تو علیم ہے, اس کی ذات کو جاننا مقصود نہیں ہے. صاحب ایمان کے ایمان کی وضاحت ہے, اس کے صادق ہونے کی شہادت اور گواہی آ رہی ہے کہ یہ صاحب ایمان ہے. جتنی بھی تکلیف آ گئی, جس میں سے بھی گزرنا پڑا, تو یہ اپنے ایمان پر اللہ کے حکم سے مضبوط کھڑے. اب اگر مصیبت کی نسبت دیکھیں گے تو بھی اللہ کے حکم سے باہر نہیں. اور استقامت فی الدین میں کیا پھر ہمارا ذاتی کمال ہوگا؟ نہیں, وہ بھی اللہ جل شانہ کی عطا سے. تو سارا جو دین ہے اس کا محاصل جب آپ دیکھتے ہیں تو حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نسبت حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, کیا فرمایا کرتے تھے, کہ سارے قرآن کا جو محاصل ہے وہ پہلی جو سورہ ہے اس میں آتا ہے, سورہ فاتح. اور فرماتے ہیں اس سارے کا جو محاصل ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آتا ہے. پھر فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جب آتے ہیں تو با پر آتا ہے, بے پر, جو بی ہے. اور با تلبس سے ہے, وہ فرماتے ہیں بے کا نقطہ جو ہے اس میں پھر ساری مرکزیت آتی ہے. یعنی با تلبس سے یہ جوڑنے کا نام ہے. تو مخلوق کو اپنے اللہ کے ساتھ جڑ جانا, اللہ کا ہو جانا, فرمایا یہ سارا دین. اب اللہ کی ذات تو علیم ہے, اور ایمان والوں کو جان لینے سے کیا مراد ہے؟ شہادت, کہ ان کی شہادت آ جائے ہر پہلو سے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَفَقُوا, اور صرف یہ بات نہیں ہے, یہ میدان جب دنیا کا سجدہ ہے نا, کوئی ایک کونا نہیں, چاروں کونوں کے پھر باتیں سامنے آتی ہیں. وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ نَفَقُوا, اور منافقین کو بھی دیکھ لیں. اب جب امن ہے, کوئی جنگ نہیں ہے, کوئی تکلیف دہ نہیں ہے, تو ہر کوئی چل رہا ہوتا ہے نا جی. अपने पराए की क्या कहते हैं कि तब तमीज़ होती है जब हालात हालात में इरताश आता है तो फिर अपने पराए की समझ आती है, तमीज़ होती है। इसलिए कि खैर में तो हर कोई साथ होता है और हमारा होना और हम साथ हैं, हर कोई कहता है। जब तकलीफ से बंदा गुजरता है ना तो फिर उसे लोगों की कदर होती है। और अक्सर मैंने देखा है मुसीबत ज़्यादा जो लोग होते हैं, मैंने अक्सर एक अमूमी तजर्बे की बात कर रहा हूँ कि मुसीबत ज़्यादा लोग जो होते हैं वो दोस्ती के पक्के होते हैं, अक्सर ये मैंने देखा। इसलिए पक्के होते हैं कि उन्हें मुसीबत में जो तआवुन है उसकी कदर होती है, कि जहाँ लोगों ने उनकी मुसीबत में उनके साथ तआवुन किया है तो फिर वो वापस उनके साथ तआवुन करते हैं, क्योंकि किसी पर किसी वक्त भी तो मुसीबत आ सकती है। तो मैंने अमूमी दुनिया की ज़िंदगी में ये देखा है कि जो मुसीबत जिन पर पड़ती है ना, वो ताल्लुक के लिए मजबूत होते हैं, इसलिए उन्हें कदर होती है ताल्लुक की। जिसे मुसीबत न पड़े उसे कदर नहीं होती ताल्लुक की, तो उसे अमूमी समझता है क्योंकि उसकी अहमियत को उसे समझ नहीं। तो जब मुसीबत पड़ती है तो फिर समझ आती है कि अपना और पराया कौन, तो फिर कदर तो आएगी। अब कोई भी जब सूरत हाल पेश आती है तो हकीकत आया होती है, बंदे का अंदर जो है वो ज़ाहिर होता है। और जहाँ जहाँ मुसलमानों की नस्बत फरमाया जा रहा है, अल्लाह करीम ने जाक ईमान वालों को जान लें, वहाँ फरमाया वालमदीन नफ़ उनको भी देख लें जिनके अंदर नफाक, मुनाफिक भी वाज़ हो। अब अल्लाह करीम साहिब ईमान को भी जानता है, अल्लाह करीम मुनाफिक को भी जानता है, लेकिन मैदान सजा है और हर कोई सामने आ रहा है। अब क़यामत के दिन जब वो मैदान सजेगा जहाँ हिसाब किताब होगी, तो कोई कह सकता है कि जी नहीं ऐसा नहीं, ऐसा था, मैं ये नहीं कर रहा था, मैं तो ये कह रहा। तो दुनिया में ऐलान हो गया, सामने आ गया, उसका अमल शहादत दे रहा है, तो जो उसका अमल शहादत दे रहा है तो फिर उसके पास कोई जवाब नहीं रहे, झूठा जवाब भी वो नहीं कर सकेगा। तो मुनाफिकीन को भी देख लें। और फरमा वकील लहुम तआलु क़त्लु फ़ी सबीलिल्लाहि अव इदफ़ऊ, और फरमाया और उनसे कहा गया कि अल्लाह की राह में लड़ो या दफ़ा करो दुश्मन को। अब 3,000 के लगभग लश्कर था जो हमलावर थे, अहले मक्का और उनके जो साथी थे मदीना मुनव्वरा पर। जब ग़ज़वे उहद के दिन हमला किया तो 3,000 लगभग लश्कर था। अब दफा में 1,000 का लश्कर, और उस 1,000 में 300 इब्ने उबई और उसके मुनाफिक शामिल। जब मुसलमान ग़ज़वे उहद के लिए मैदान उहद में दाखिल हुए तो उसने अपने 300 लोगों के साथ अपना लश्कर वापस कर लिया मदीना की तरफ, और वो मैदान से बाहर निकल गया। और कहा ये कि उसने कहा कि ये तो जंग नहीं है, ये तो खुदकुशी है कि हाँ 3,000 बंदा पूरे सामान हर्ब के साथ है और हम 1,000 बामुश्किल अपना लड़ने को सामान लिए खड़े हैं, तो ये तो खुदकुशी है, ये तो जंग है ही, मुकाबला नहीं है ये। असल में तो निफाक था ना जी, असल में तो मुनाफ़िकत थी। मदीने मुनव्वरा से ना निकलते, लेकिन वो जो इस्लामी लश्कर है उसके अंदर इरताश पैदा हो जाए, कमज़ोरी पैदा हो जाए, उनके दिल कमज़ोर पड़ जाए, ऐन मैदान में बीच में से हटे। अब जो उनके हटने के बावजूद अल्लाह की अता से फिर जहाँ कोई दिल डोले, अल्लाह ने उन्हें इस्तकामत दी, वो तीर अंदाज इसलिए उतर सकते थे दर से कि हम वो माले गनीमत लूट लें। हम लिखने वाले कहते हैं माले गनीमत की लूट, जो जान दे रहा है मैदान कारजार में, आने वाला कौन सी सोने की सिलें ले आया था और हीरे और जवाहरात के हार लाया था और वहां रख दिए थे उसने उसकी लूट के लिए, और जो जान दे रहा है मैदान कारजार में क्या गिरा होगा, किसी का पैन न उड़ना गिरा होगा, कोई सामान हर्ब गिरा होगा, तलवार नेजा गिरा होगा, किसी का घोड़ा रह गया होगा, कितनी खवातीन थी और उनके कितने जेवर हों जो साथ आई थी उनकी कुछ ही कितना रह गया होगा जी। तो जब आप किसी बात पर गुफ्तगू और बहस कर रहे होते हैं उसके हालात भी शहादत दे रहे होते हैं कि वहां। अब 1,000 का लश्कर है, 1,000 से 300 आप बंदा निकाल लें और मुकाबले में 3,000 का लश्कर खड़ा, और आया ही इसलिए वो कि हमने आपकी गर्दनें उड़ानी है ना, वो तो फिर समझ तो आ जाती है ना कि अल्लाह करीम जो फरमा रहे हैं وليعلم المؤمنين کہ ایمان والوں کو جان لے، اور یہ بھی فرما دے وليعلم الذين نفقوا، اور ان کو بھی جن کے اندر نفاق اور منافقت. دیکھو ہم تو بڑے کمزور لوگ، اللہ ہمیں امتحان سے محفوظ رکھے. یہ جو روز کی زندگی ہے نا ہماری، ہماری خواہشات اور معمولات زندگی اور ضروریات زندگی، ہم تو اس میں اس طرح گر جاتے ہیں کہ ہم گلہ کر رہے ہوتے ہیں ذات باری تعالیٰ پر. اور اگر دین کے لیے میدان کارزار میں آنا پڑے اور اپنی جان دینی پڑے، پھر کیا معاملہ ہوگا؟ ذرا سوچو تو صحیح. اور اتنا نحیف طبقہ، کمزور طبقہ بات کرتا ہے جا کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، ان کی عظمتوں پر بیان. اپنی شکلیں دیکھو، اپنی حیثیتیں دیکھو، اور پھر دیکھو کہاں بات کرتے ہو، شرم نہیں آتی تم؟ وہاں سے ہمارے لیے سبق ہے. اب ہم جو روز گر پڑ رہے ہیں، کیوں؟ اپنے معمولات، اپنے کاروبار، بچوں کے لیے خواہشات، وہ ہماری مانتے ہیں نہیں، ہم ان سے منواتے ہیں نہیں، ان کے لیے ہم اپنے حالات دیکھ. میدان کارزار سج جائے، حق اور باطل کا مارک آئے، پھر سوچو ہم کہاں کھڑے ہوں. ایسا تو نہیں ہوگا کہ گھر بیویوں کے پاس بیٹھے ہوں، باہر نکلے تو مارے جائیں. تو جب دین پر عمل کیا جاتا ہے تو وہ قوت ایمانی مضبوط کرتی ہے، رجوع اللہ نصیب ہوتا ہے، ہدایت نصیب ہوتی ہے. اور ہدایت یہی ہے کہ بندہ قرآن و سنت کے مطابق آتا ہے. تو اگر ہم روز حرام کے لقمے کھائیں گے، لوگوں کا حق چھینیں گے، لوگوں سے برائی کریں گے، تو پھر کیسے ایمان مضبوط ہو؟ دیکھو نا، اگر کوئی ایک گینتی مارتا ہے اور وہ منافقت کرتا ہے کہ دیکھ رہا ہے تو پوری ماروں گا، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو جھوٹی ماروں گا، کہیں ملازمت کرتا ہے دیکھ رہا ہے تو میں اپنی چوکی داری کروں گا، نہیں تو میں تو کرسی پر سو جاؤں، تو کیا وہ حرام کی ملاوٹ نہیں کر؟ تو یہی اسباب، یہی اعمال اور یہی کردار پھر ایمان کی طرف آتا ہے، اثرات آتی ہیں. اعمال بد عبادات میں کمزوری بھی بنتی ہے اور ایمان بھی کمزور. صالح سے عبادات، معاملات، زندگی کے صالح اور اصلاح کا سبب بنتے ہیں. ور اور تقوی نصیب ہوتا ہے، اجر اور ثواب نصیب ہوتا ہے. تائید باری میں بندہ پھر چلتا ہے، جس راہ کو اللہ پسند فرما رہا ہے بندہ اس راہ پر. لیکن جب ہم ضعیف ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، جب کوئی نہیں سنتا نہ پھر باتوں کی سمجھ آتی ہے، لیکن پھر بھی عمل درست نہیں کرتے، چاہتے پھر بھی یہی ہیں وہ جو میں چاہتا ہوں، کمال ہے بھائی. تو اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کریم جو ہے ان منافقوں کو بھی دیکھ. اب یہ جو باہر 300 کھڑا ہوا تو نفاق تو سامنے آ گیا. تو جب پھر انہیں کہا گیا کہ مدینہ منورہ کے رہنے والے ہو، یہ جو حملہ ہوا ہے یہ صرف مسلمانوں پر نہیں ہے، مدینہ منورہ پر بھی ہے، اور تم دعوی ایمانی کے ساتھ. منافق ظاہری اعلان اسلام کا تھا، یہ نہیں تھا کہ کوئی یہود تھے یا نصارہ تھے، وہ ظاہری پہلو میں اعلان جو تھا وہ مسلمان کا تھا. تو فرمایا ان سے کہا، لوگوں نے کہا کہ جب ان سے کہا گیا کیا وہ اللہ کی راہ میں لڑو، ایسا نفاق نہ کرو، جہاد کے لیے لڑو، اللہ کے نام پر لڑو، اور اتنا بھی نہیں کر سکتے اوتفعو، یعنی وہ جو دشمن ہے اسے روکنے یا دفع کرنے کا سبب، یعنی سامنے تو کھڑے ہو، کم از کم اسے یہ احتمال تو پیدا ہو جائے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہو. اب 700 لڑ رہے ہیں، 300 داخل ہو، تو جو لڑ 703,000 سے رہے ہیں، وہاں 300 داخل ہو تو وہ 3,000 پر اور وزن پڑ جاتا. تو اس مصیبت کو دفع کرنے اور اس شرک کو اور اس کفر کو جو حملہ آ رہا ہے، اسے دفع کرنے کے لیے، اس کے لیے سامنے تو آؤ کہ اللہ کی راہ میں لڑو. بنیادی اور پہلی بات، کوئی عمل جو ہم کرتے ہیں اسے اللہ کے لیے کیا جائے. دوسرے درجے میں آتا ہے کہ وہ صالح عمل دنیا کے امور میں معاونت کرتا ہے، مددگار ہوتا ہے، یعنی اس پر عمل کرنا دنیا کی زندگی میں سہولت دیتا ہے. یہ نہیں ہے کہ دین پر عمل کرنا ہمارا احسان ہے دین پر، یا ہمارا احسان ہے اللہ پر، ایسا نہیں ہے. دین پر عمل کرنا جو ہے تعمیل حکم اللہ کی ہے، یقیناً ہے، اور اللہ کے حکم کے لیے تعمیل نصیب ہو یہ بندے کے لیے بہت شرف کی بات. لیکن جب اس عمل کو دیکھو گے تو اس میں فائدہ تمہارا ہے. اب انہیں جو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں لڑو, دعوت جو دیجیے اللہ کے لیے لڑو, میدان کاردار سج گئے, بھاگو نہیں, منافقت نہ کرو, نفاق نہ کرو, آؤ اللہ کے لیے لڑو, اور یہ بھی نہیں کر سکتے تو جماعت میں شامل ہو, جو مخالف ہے اسے تمہارا وزن تو لگے, تعداد زیادہ محسوس ہوگی, تو 700 اتنا لڑ رہے ہیں اور اتنے لوگ آ گئے ہیں تو ہم تو نہیں لڑ سکتے, تو اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو یہ جو ادفعو, یہ فرمایا. قالوا نعلم قتال لاتبعناکم, تو کیا آگے سے انہوں نے منافقوں نے جواب دیا, کہنے لگے اگر ہم کو لڑنا آتا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ رہتے, کہ یہ جو موقع ہے یہ لڑنے کا ہے نہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر ہم لڑیں, ورنہ تو تلواریں ان کے پاس بھی تھیں, لڑنا عام جو جانی ہے ہر کو جانتا تھا, افواج ایسی نہیں ہوتی تھیں کہ جی اس وقت یہاں خطے عرب میں کہ جی کو پوری فوج ہوتی تھی, عامت الناس تلوار بازی میں اور جنگی حرب میں ماہر ہوتے تھے, جب ضرورت پیش ہوتی تھی تو اعلان ہو کر آبادیاں جمع ہوتی تھیں, جوان نکلتے تھے, صحت مند لوگ نکلتے تھے, وہ دفاع کرتے تھے یا حملہ کرتے تھے, تو یہ تو نہیں تھا کہ ان 300 کے پاس جو ہے وہ سامان حرب نہیں تھا یا یہ ناشنا تھا, یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم کو لڑنا آتا, اس سے مراد یہ نہیں ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ برموقع نہیں ہے لڑائی, ان کی اتنی تعداد ہے تو یہ تو خودکشی کے مترادف ہے کہ ہم میدان میں آئیں اور لڑیں اور تمہارا ساتھ دیں. ہم للکفر یوم اذن اقرب منہم للایمان, تو کہنا تو اللہ کریم فرماتے ہیں اس دن وہ ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے. اب منافق بین درمیان میں لٹکا ہوا ہے, ایمان تو ہے نہیں, تو ظاہراً ایمان کا اعلان ہے, اعمال جو اس کا اختیار جہاں چلتا ہے وہ کفریہ ہے, اور میدان جب سجا اور اللہ نے ہر ایک کا حال واضح کرنا چاہے کہ مخلوق پر واضح ہو جائے کہ کون کیا ہے, تو ایمان والوں کا ایمان بھی مخلوق پر واضح ہوگا اور منافقوں کا نفاق جو ہے وہ بھی واضح ہوگا, تو وہ اس وقت اندر باہر سے ان کا عمل وہ ہے جو کفر کی طرف جھلتا ہے, جس کی جھول کفر کی طرف آتی ہے ایمان کی طرف نہیں آتی, تو زیادہ قریب جو ان کا عمل تھا یا وہ ان کی کیفیت اور حال تھی وہ یہ تھی, ایمان کی نسبت نہیں تھی, کفر کے زیادہ قریب تھی, انکار ظاہری نہیں کر رہے لیکن حساب کتاب انہی نیتوں پر ہوگا. اللہ اللہ, یقولون بافواہم ما لیس فی قلوبہم, وہ اپنے منہ سے وہ کچھ کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اور جو کچھ ان کے دل ہیں بہت بڑا فرق, دعوی ایمانی ہے لیکن اندر کفر ہے, یہ نفاق کر رہے ہیں, ان کے قلوب جو ہیں وہ کفر سے اور نفاق سے بھرے ہوئے ہیں, اللہ جانتے ہیں. واللہ اعلم بما یکتمون, اور جو وہ پوشیدہ رکھتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے غزوہ احد کی آیات سے جو سبق ہے, میں اجمالی طور پر ساتھ تھوڑا تھوڑا عرض کرتا ہوں, تو اگر آپ اس کو اس نسبت سے دیکھیں کہ زندگی ایک میدان کارزار ہے, ایک عملی میدان, ہم سارے اس میں شریک ہیں, ہم سب کے پاس اختیار ہے, اور اللہ کا حکم قرآن موجود ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے, اجماع امت موجود ہے, ہم کیا کر رہے ہیں یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ اعلان ہے اور اس کے ساتھ اگر صدق نہیں ہے تو پھر بات منافق کی ہو جائے, اور اگر ایمان ہے اور صدق ہے, نیت صاف ہے, تو پھر مسلمان کا عمل پھر مسلمان معاشرے کی صورت میں نظر آنا چاہیے, اور یہ جن مسائل میں آج ہم گرے ہیں, ملکی طور پر بھی گرے ہیں, قومی طور پر بھی اور خاندانی طور پر بھی گرے ہیں, اس کا سبب یہی بد اعمالیاں ہیں اور نفاق ہے. اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.